फूलों सी मुस्कुराती हो सुभा, याद नबी से चैन पाती हो सुभा। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنت بالله صدق الله العظيم.
سبحان الله. تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں. ناظر صلی اللہ علیہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم بڑھیں گے, اور آج کے موضوع کا عنوان کا میں آپ کو عرض کرتا چلوں. آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے, یہ ایک بڑی ہی زبردست ہستی ہیں, حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ انشاءاللہ آپ کی ذات و صفات کے بارے میں آج ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی اہل بیت طہار کا صدقہ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے, اور سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ کے مشائخ میں سے بھی ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ. ذکر مبارک رہے گا, آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے. آئیے ابھی خلیل بھائی سے ناشری سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مل کر درود و سلام پڑھیے. صلی علی نبینا, پڑھیے صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی
زبردست کلام اور کیا ہی پیارے انداز میں پڑھا ہے خلیل بھائی نے. مجھے عرفان بھائی ذہن میں آ رہے تھے, عرفان بھائی ولی کی دعوت اسلامی جرنی میں ہوتے ہیں, وہ یہ کلام پڑھتے تھے تو ان کے انداز میں ایک اور چیز بھی تھی, جیسے وہ ہے نا فدا علامہ جامی نے فرما عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی میری طرف تشریف لے آئیں, میں صدقے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ, آقا آپ کبھی میری طرف جو ہے وہ تشریف لے آئیں تو میں مسکین نادار عاجز میں آپ کے پاپوش مبارک یعنی آپ کے جوتے مبارک کا جہاں پر نشان لگے تو وہ جو نقش نالین ہے اس کے اوپر میں اپنی جان قربان کر دوں. اللہ
نالین پر نہیں, نالین کے نقش پر.
اللہ اکبر, سبحان
کیا بات,
کیا یہ عشق ہے, کیا یہ جذبہ ہے. اور اللہ کریم کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں علامہ جامی رحمہ اللہ کے مزار فیض الانوار پر کہ ان کے عشق میں ان کے ذوق میں لکھا ہوا یہ کلام آج بھی اپنے پڑھنے والوں کو ایک عشق مصطفیٰ کی چاشنی, ایک ذوق اور ایک شوق جو ہے یہ فراہم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی حافظ صاحب اس کی ترجمانی میں پنجابی اشعار بھی ہیں عبدالستار صاحب نیازی کے,
ماشاءاللہ
وہ بھی پڑھنے سننے سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال کبھی کوئی موضوع ایسا بنائیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ وہ بھی شامل کریں گے. بہرحال حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا مبارک ذکر خیر ہم نے کرنا ہے. تعارف انشاءاللہ قبلہ سید ثاقب شاہ صاحب سے لیں گے. جی شاہ جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہے. ابتدان تعارف کچھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی محمد نام ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسم مبارک کی وجہ سے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا. آپ کے جو القابات ہیں باقر ہے, شاکر ہے اور دیگر القابات بھی ہیں, لیکن جو مشہور آپ کا لقب مبارک ہے وہ باقر ہے. اس وجہ سے کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ علوم میں بہت وسعت رکھتے تھے, آپ فصاحت و بلاغت میں بڑا کمال رکھتے تھے, اس وجہ سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باقر کہا جاتا ہے. اور یہ سبب بھی بیان کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا باقر لقب. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت
جی
ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی کنیت ہے. اور حضرت کمال کی شخصیت ہیں کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلسلہ نسب ہے آپ کا, وہ دونوں اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے, والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی. کیا ہی مبارک یہ ہستی ہیں, حسنی حسینی ہیں, کہ آپ کا نام محمد اور آپ بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہزادے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ کو دیکھیں کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر اپنی کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ کی ولادت باسعادت الحمدللہ 3 صفر المظفر کو ہوئی اور مدینہ پاک میں ہوئی, اور آپ کا جو وصال مبارک ہے 57 سال کی عمر میں آپ نے 7 ذی الحجۃ الحرام کو آپ کا وصال, اور وہ بھی مدینہ منورہ میں اور جنت البقیع میں اپنے والد محترم کے پہلو میں آپ کو دفنایا گیا, اور آپ کا مزار مبارک بھی جنت البقیع میں ہے.
سبحان اللہ. اہل بیت اطہار جنت البقیع اور پھر اس میں اہل بیت اطہار کی برکات تو خوش نصیبی ہے ان مسلمانوں کی جن کو جگہ ملے جنت البقیع شریف میں. سبحان اللہ. اور یہ ایک شرف بھی ہے, ایک مرتبہ بھی ہے. حافظ صاحب کے بچوں کی نانی ان کو جو جگہ ملی ہے, یہ بھی اہل بیت اطہار کے قدموں میں وہاں ماشاء اللہ میسر ہوئی ہے.
سرکار صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں مرے, کہ جو مدینہ پاک میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا.
واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت کرم نوازیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حسنی حسینی ہونا یہ بھی ایک بڑی شان ہے آپ صاحب. نجیب الطرفین سید ہونا, جسے بندہ بولے کہ فاطمی سید, حضرت امام حسن کی اولاد ہے یا حضرت امام حسین کی اولاد ہے, یہ فاطمی سید سادات جو ہے یہ حضور علیہ السلام کا جسے یوں بولیں کہ سلسلہ نسب جو چل رہا ہے یہ اس ذریعے سے جو ہے چل رہا ہے, یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے.
حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی, ظاہر سی بات ہے سلمان بھی یہ جو افراد تھے یہ آپ دیکھیں کہ اگر ان کے نام پاک میں جو لقب ہے باقر اسی پر غور کیا جائے تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ محض کھوکھلی باتیں کرنے والے نہیں, اللہ پاک نے انہیں وہ علم وہ رسوخ عطا کیا ہے کہ آپ کو جو باقر کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ بَقَرَ الْعِلْمَ, آپ نے علم کو جو ہے وہ خوب کھودا, اسے خوب حاصل کیا, آپ اس کی تہ تک پہنچے. اَيْشَقَّهُ فَعَرَفْ أَصْلَهُ وَخَفِيَّهُ, آپ نے جو علم کی خفیہ باتیں تھیں, جو اسرار تھے, جو رموز تھے, جو ان کی اصل تھی, آپ اس تہ تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے مثال علم عطا فرمایا
جی.
تو یہ جو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام ہیں, بالخصوص آج چونکہ بات حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کی کرنی ہے تو یہ افراد جو تھے ان کا علم راسخ تھا، یہ قرآن حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یہ لوگ آگے بڑھانے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے تھے، محض جو ہے وہ افسانوی باتیں اور یوں کہہ لیں کہ جھوٹی من گھڑت باتیں اس طرح کی، نہ یہ ان کے قریب جایا کرتے تھے اور نہ ایسی چیزوں کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جن کے لیے سلام بھجوایا ہو
اللہ
اپنے صحابی کے ذریعے۔
اللہ
حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ نے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کہا انہیں، حضرت امام باقر کو، جبکہ یہ چھوٹے تھے۔
کیا بات!
تو حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علیکا، انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام فرماتے ہیں،
اللہ
سلام بھیجا ہے۔ قاصد بھی کیسا پیارا ہے جس کے جس کا لے کر آیا ہے پیغام، نبیوں کے سردار ہیں اور جس کے لیے لے کر آئے ہیں یقیناً وہ بھی بڑی عظمتوں والے ہیں،
یہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں۔ سبحان اللہ!
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے جب یہ فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے کہا کیفا، کیسے حضور نے سلام بھیجا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت جالسا عندہ والحسین رضی اللہ عنہ فی حجرہ، کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھا، حضرت سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کی گود میں تھے، یعنی یہ حضرت امام حسین کا بھی بچپن ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر یولد لہ مولود اسمہ علی اسمہ علی اسمی، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کی اولاد سے ایک بچہ ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد۔
سبحان!
اور فرمایا اذا کان یوم القیامتی نادا منادن، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک منادی ندا کرنے والا ندا دے گا، کہ جو عبادت گزار ہے نا، جو عباد ہیں بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیقوم ولده محمد، فرمایا کہ پھر وہ جو بچہ ہے محمد جو امام حسین کی اولاد میں سے ہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا فاذا ادرکته فقرعه مني السلام، فرمایا قیامت کے دن کی آپس میں دیکھیں ان کی وہ دھیان کر کے فرما رہے جابر اگر تمہاری ملاقات ہو تو میرا اس سے سلام کہو۔
اللہ اللہ وسلم نے حضرت امام باقر کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، خالد بھائی آپ ذرا پہلے خاندانی شرف دیکھیں، حسنی حسینی سید ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہیں، کریم ابن کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں، یہ ان کا ایک خاندانی سٹیٹس ہے، یہ خاندانی ایک مرتبہ ہے،
بالکل بالکل۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق یہ وہ تعلق ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور کل قیامت میں بھی فائدہ عطا فرمائے. نسب سارے منقطع ہو جائیں گے لیکن حضور کا جو نسب ہے یہ قیامت میں بھی منقطع نہیں ہوگا, وہاں پر بھی فائدہ دے گا. یہ ان کا خاندانی ایک سٹیٹس ہے. لیکن آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو خصوصیت بیان فرمائی, عباد ایک ہے عابد,
بالکل بالکل
عابد عباد یہ فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والا. تو ایک خاندانی شرف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کی عبادت کا عالم کیا ہے کہ جس کو آقا کریم عباد فرما رہے ہیں. ایک ہے عابد مبالغہ, ہم کوئی مبالغے کی بات کریں
بالکل
تو ہماری باتوں میں جھوٹے مبالغے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو لفظ استعمال فرمایا ہے یہ وما ینتقو عن الہوا کی زبان نے استعمال فرمایا ہے, آقا کریم کی زبان حق کے ترجمان نے عباد کہا ان کو. ان کی عبادت کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں جن کو حضور عباد میں سے شمار فرمائے. ایک طرف یہ ہے خالد بھائی, اور ایک طرف آج کل کے جیسے ہمارے معاشرے کا معاملہ ہے کہ عابد بھی بندہ نہیں, بندہ کہلانے کا حقدار ہے یا نہیں ہے, لیکن کام آپ دیکھیں کہ بھئی ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ ہیں, ہمیں تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اوروں کے کام ہیں وہ کر رہے ہیں. اس طرح کے جو بےچارے بھٹکے ہوئے راہ سے جو ہیں وہ ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں میں چاہوں گا آپ کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں, اور ہمارا بھی ذہن جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی کس کو فالو کرنا ہے کس کو فالو نہیں کرنا, اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ ادراک اور خیال اور احساس ہونا چاہیے.
ہم کس کی اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں تو کس بحاف پر فالو کر رہے ہیں.
جی
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قرابت دار ہیں,
جی
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت اور ان کی پاکیزگی کو بیان فرماتے ہیں, اور ان کی محبت اپنے اصحاب کے اور بعد میں آنے والوں کے دل میں رہے اس کے لیے خود گویا کے شاہی فرمان جاری فرماتے ہیں. گویا کہ میں اس لیے کیونکہ اس سے بہتر کیا لفظ ہوگا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرامین میں ان افراد کی مدح بیان فرما رہے ہیں, تعریف بیان فرما رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ لوگوں کے دل ان نفوس کی طرف مائل ہوں, ان حضرات سے وہ اقتصاد فیض کریں, برکت حاصل کریں. پھر جب ان سے برکت حاصل کریں تو ان کے طریقے کو بھی دیکھیں کہ ان کے جو فضیلت بیان کی گئی ہے
جی
وہ محض نسبی تعلق کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہی وہ ہیں جو عباد بھی ہیں اور ان کے آبا میں زین العابدین بھی ہیں.
اللہ
یعنی یوں آپ دیکھیں تو عبادت سے ایک تعلق ہے, اور لوگوں کو جب ان کا وعظ و نصیحت فرمانے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی ان کی ترغیب یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں. سلمان بھائی ایک بات ہوتی ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب شیطان انسان کی عبادت میں اس کے عمل میں سستی دلانا چاہتا ہے یا کمزوری دلانا چاہتا ہے تو وہ یکسر اس کو ایک دم سے ہی فرائض سے غافل نہیں کرتا, پہلے نوافل سے غافل کرتا ہے. نوافل بندہ چھوڑنے والا بنتا ہے, پھر سنتوں پر حملہ ہوتا ہے اور وہ بندہ سنتوں کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے, حتیٰ کہ فرائض میں بھی سستی کرنے والا بن جاتا ہے. لیکن ان حضرات کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے نوافل کی بھی ایسی پابندی کی ہے, اپنے پاس آنے والوں میں جو یہ تلقین فرماتے, جو یہ درس ارشاد فرماتے, ان میں سے یہ ہوتا کہ ہر حال میں بندہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میں ایک بندہ ہوں اور محض بندہ ہوں, کیونکہ ایک ذات وہ ہے جو مجھ پر مکمل تسلط رکھتی ہے. تو لہذا میرے لائق یہ ہے, بلکہ میری شان یہ ہے کہ جو ذات مجھ پر تسلط و اختیار رکھتی ہے, غلبہ رکھتی ہے, میں اس کے لیے جھکا رہوں. جب میری زبان کھلے تو اس کی حمد کو بیان کرے, جب میرا سر جھکے تو اس کی عبادت گزاری کے لیے ہی جھکے, جو کروں وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کروں. آپ کے فرامین جو آپ نے اپنی اولاد کو عطا فرمائے, حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے, وہ فرامین جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی سیرت کیا ہوگی, اپنا کردار کیا ہوگا, اور اپنے بچوں کو جس کی تلقین کر رہے ہیں وہ تلقین کیا ہوگی,
وہ کیا ہے.
اگر آج کے معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو اس طرح کے افراد بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو مختلف قسم کے جھانسے دیتے ہیں اور اعمال کو گویا وہ کہتے ہیں کہ طبقات بنا دیے جاتے ہیں. سلمان بھائی کہ یہ کام مسجدیں آباد کرنا کس کا کام ہے, یہ فلاں طبقے کا کام ہے. محلے آباد کرنا کس کا کام ہے؟ جی فلاں طبقے کا کام ہے. بازار آباد کرنا کس کا کام ہے؟ فلاں طبقے کا کام ہے. لیکن یہ وہ نفوس ہیں جنہوں نے ہر جگہ کو آباد کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکامات کے ساتھ آباد کیا ہے. یعنی آپ تاجروں میں دیکھیں تو ان کی تاجروں پر ایسی گہری نظر ہے، عبادت گزاروں میں دیکھیں عبادت گزاروں میں ایسی نظر ہے، احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیکھنے والوں میں جب ان کو دیکھیں
جی
تو اس میں ان کی ایسی نظر ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ ہم نشین رہے، زیادہ صحبت میں رہے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیادہ صحبت اختیار کرتے ہیں. وجہ پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کرتے ہیں، اور جب اپنی مسند ارشاد پر بیٹھتے ہیں
جی
تو آنے والا اگر آ کر کچھ کہنا بھی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے اذن سے وہ باتیں اور وہ گوہر ارشاد فرماتے ہیں کہ سامنے والا سن کر دنگ رہ جاتا ہے. ایک شخص کوفے سے آیا اور آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک ایسا فرشتہ مقرر ہے جو آپ کو آپ کے دوستوں میں اور دشمنوں میں فرق کا بتا دیتا ہے، جو آپ کو آپ کے حاسدوں سے بچاتا ہے، جو آپ کو ہر برے کام میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا ہے
جی
لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش سے بچا لیتا ہے
جی.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہے. اچھا وہ اپنے طور پر ایک بات بنانا چاہ رہا تھا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت اور یہ اختیار عطا فرمایا ہے
جی،
تو اس کے بعد نا وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. جس طرح بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کا ایک دستور تھا کہ ان سے ان کا مزاج، ان کا حال چال، ان کے معاملات پوچھے جاتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اس کی باری آئی اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں. فرمایا درست. پھر پوچھا کس چیز کی تجارت کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں گندم بیچتا ہوں. کہا نہیں تم گندم نہیں بیچتے. وہ حیران ہوا کہ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی جو بھی بیچ لیتا ہوں، صرف گندم کا تاجر نہیں ہوں. فرمایا تم اب بھی جھوٹ بولتے ہو. تو کہا اچھا پھر آپ بتائیں میں کس چیز کی تجارت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم چھواروں کی تجارت کرتے ہو، خرما بیچتے ہو. تو کہنے لگا کہ حضرت آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بات اسی فرشتے نے بتائی ہے جس کے بارے میں تم کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کا بتا دیتا ہے. فرمایا یہ تائید الہی ہے، اور ہم جس رب العالمین جل وعلا کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے خاص بندوں پر خاص عنایت
کرم فرماتا ہے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور اس سے جی نہیں چرانا، اور عبادت کی طرف آنا ہے، لوگوں کو اس سے دور نہیں کرنا، اور ہم نے اگر کوئی دور کرے تو دور ہونا بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے عبادت کے حوالے سے. عبادت کے انداز ایک نیا پیکج ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں جو وقتاً فوقتاً شامل ہوتا رہے گا. آئیے آج پہلی مرتبہ دیکھیے صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے. اس میں ہم اپنے اسلاف کی عبادت کے احوال سنتے ہیں اور ان کو سن کر مدنی پھول چنتے ہیں. اللہ کرے ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہو. عبادت کے لغوی معنی کسی کی تعظیم کی غرض سے تواضع اور انکساری اختیار کرنا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کبھی عبادت کو طاعت و فرما برداری کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ناظرین، عبادت کا لفظ تین معانی پر مشتمل ہے. نمبر ایک پرستش، نمبر دو غلامی، اور نمبر تین اطاعت. خدا کے واحد پروردگار ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اسی کا شکر گزار ہو اور اسی سے دعائیں مانگے اور اسی کے آگے عقیدت و محبت سے سر چکائے۔ یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے، انسان خدا کا بندہ بن کر رہے، اس کے مقابلے میں خود مختارانہ رویہ نہ اختیار کرے اور اس کے سوا کسی اور کی غلامی قبول نہ کرے۔ یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے، انسان خدا کے حکم کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرے۔ یہ عبادت کا تیسرا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے۔ آئیے ایک بڑی پیاری حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ ایک قسم کا یہ آلہ ہوتا ہے جس سے ساز بجاتے ہیں، بجا رہی تھی۔ ایک دن وہ کسی قاری قرآن کے پاس سے گزری جو اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ آیت مبارکہ سنتے ہی اس لڑکی نے ستار پھینک دیا، ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو اس نے ستار کو توڑ دیا اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ عبادت کی وجہ سے مشہور و معروف ہو گئی۔ ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، اپنے نفس کے لیے نرمی اختیار کرو، تو وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جہنمی اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے، پل صراط کیسے عبور کریں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے نجات پائیں گے، کھولتے ہوئے گرم پانی کو کیسے گھونٹ گھونٹ کر کر پیئیں گے، اور اللہ کی ڈانٹ کو کیسے سن سکیں گے۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو التجا کرنے لگی، یا اللہ، میں نے جوانی میں تیری نافرمانی کی اور اب کمزوری کی حالت میں تیری اطاعت کر رہی ہوں، کیا تو میری عبادت قبول فرما لے گا؟ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہا، آہ، کل قیامت کتنے ہی لوگوں کے عیب کھول دے گی۔ پھر اس نے چیخ ماری اور آہو بکا کرنے لگی۔ مجلس کے سبھی لوگ اس کی شدت گریہ وزاری سے بے ہوش ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کی سیرت عبادت و ریاضت کے گوشوں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پہلی امتوں میں ایک شخص کثرت عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ خداوندی سے جواب ملا، آگ۔ عرض کی، میری عبادت سے ریاضت کہاں گئی؟ ارشاد فرمایا، تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور عبادت میں دل لگائے رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے مال طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے تلاش کرتی۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں بلا حساب فردوس میں داخلہ عطا فرمائے، اپنی عبادت کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا پیارا مدنی مجلسہ آپ نے سنا ہے، اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام محمد باقر کی جو ہے وہ میں عبادت کی ایک بات آپ کو سنا کر پھر اس موضوع کو کنکلوڈ کر کے ہم آگے جو ہے وہ بڑھیں گے۔ امام زہبی فرماتے ہیں کہ انا ابا جعفر، کہ حضرت امام ابو جعفر یعنی حضرت امام محمد باقر، کانا یصلی، یہ پڑھا کرتے تھے۔ کانا یصلی یہ ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینیو جسے کہتے ہیں،
پڑھا کرتے تھے, یعنی آپ کا یہ معمول کیا فل یومی واللیلاتی, دن اور رات میں می آتم و خمسین رکعتن,
اللہ اکبر,
می آتم و خمسین 150 نوافل دن اور رات میں پڑھنا, 150 نوافل, یہ حضرت امام محمد باقر کا یہ طریقہ رہا ہے.
واہ
سبحان اللہ.
ماشاءاللہ, مرحبا, ذکر خیر ہو رہا ہے, نظم میں بھی ہو رہا ہے, نثر میں بھی ہو رہا ہے, اور کیا یہ پیارا ذکر ہے, سبحان اللہ. اللہ ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت اطہار کی محبت سے اللہ ہمارے اور ہماری آل اولاد کے سینوں کو منور فرمائے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں, سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو.
بڑی مہربانی شہزاد بھائی, خوش رہیں آباد رہیں. جی
میرا نام نائنہ, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لے رہا ہے بہت اچھا ہے, میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. نعت خواں سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سار ہمارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
واہ بھائی واہ, مرحبا, ماشاء اللہ. جی
مجمل عطاری خنوال سے عرض کر رہا ہوں. خلیل بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے ہوں تو ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور خارش کا بھی علاج ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ شفا عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. جی
خلیل بھائی سے عرض ہے کہ گٹھیا بات کر روحانی علاج بتا دیجئے, اور ہاتھ پیر میں جھار نکل جھار اور درد رہتا ہے,
جوڑوں کے درد کا کوئی پوچھ رہے. چلیں جی.
جی میرا نام غلام مصطفیٰ اتاری ہے, گلزار طیبہ سرگودہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے 3-4 سال سے قبض کا مسئلہ ہے, کافی میڈیسن یوز کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ابھی بلڈ کی جو رپورٹ کروائی ہے تو اس میں انہوں نے میدے کا السر بتایا ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مجھے اس کا کوئی مدنی اس کا علاج فرما دے. جزاک اللہ.
اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. جی
سگے اختار غلام الیاس اتاری ہند کرناٹکا سے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ ہر گھر کا ایک حصہ بن گیا ہے. کچھ دنوں پہلے گھر کے کچھ کام کی وجہ سے ہمارے گھر پر مدنی چینل نہیں آ رہا تھا. گھر میں کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی, بے قراری سی چھا گئی تھی. والدہ بھی کہہ رہی تھی کہ گھر میں کچھ کم ہو گیا, مس ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ہم نے غور کیا تو مدنی چینل جو صبح سویرے ہم مدنی چینل پر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھا کرتے تھے, پھر فوراً ہم نے پھر وہ کام ختم ہوتے ہی مدنی چینل کو شروع کروایا تو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پھر ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے ایک گھر کا حصہ شامل ہو گیا.
آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے محبت کے لیے بہت شکریہ. اور مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر باہر. مدنی چینل سے صرف یہ صبح کا سلسلہ ہی نہیں ہے, سلسلوں میں تو سلسلہ ہے شیخ طریقت امیر سنت کا پروگرام ہے, مدنی مذاکرہ ہے,
کیا ہے اس کی بات ہے. اور ماشاءاللہ یہ بھی ایک پروگرام ہے مدنی چینل کا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. گفتگو بھی ہو, بات بھی ہو, اچھی بات بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو. حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت امام زہبی رحمہ اللہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے امام باقر رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھا تو وہ لوگ یہ بول اٹھے کہ ان جیسا علم اور علم پر عمل کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا.
اللہ
علم بھی ہے اور علم کے ساتھ العلم مقترن بالعمل,
بالعمل
وہ علم ہے جو عمل کے ساتھ کیا ہے ملا ہوا ہے. یہ خوبصورتی ہے حضرت امام باقر کے کردار کی. اللہ یہ ہمیں بھی عطا فرمائے, آباد رہیں, سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. جی
میرا نام شاہد حسین ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے نا آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, میں بہت دل سے سنتا ہوں اور دعا کریں میں اس پر عمل کرنے پہ بھی پورا اتروں. مجھے نا میرے لیے شاید گولڈا شریف والے رات ہے پنجابی میں اور نا آج سکھ متران دی وڈھیری ہے.
مرحبا, ماشاءاللہ. جی
میرا نام محمد حمزہ ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا جو آپ نے پچھلی بار قد بڑھا کرنے کا نسخہ بتایا تھا ہلدی اور آملہ, اس کو کتنے عرصہ استعمال کرنا ہے اور کیا اس کو ایک ٹائم استعمال کر سکتے ہیں؟
صحیح جی
تقریباً 2 سال ہو گئے ڈپریشن کا شکار ہوں بہت زیادہ, تو مطلب ہے کہ مجھے نا کوئی علاج بتا دیں.
اللہ آپ کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے. جی
محمد رضوان عطاری گنگا پور سے. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ سلے الا کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. جزاک اللہ خیرا.
آمین. مرحبا. جی
مجھے یہ کلام سننا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیرا.
آمین. جی
خلیل بھائی کی بارگاہ میں میرا عرض تھا کہ مجھے قبض کی بہت شکایت ہے, تو مہربانی کر کے کوئی مجھے ایسا علاج بتا دے.
اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. چلے جی کالز بھی شامل کی ہیں. میسج میں کہہ رہے ہیں کہ قاری خلیل صاحب نے جو سر پہ لگانے کا تیل بتایا تھا وہ میں نے بنا لیا ہے. اب اس کا طریقہ بھی بتا دیں کہ یہ رات کو سر پہ لگائیں گے یا دن کو سر پہ لگائیں گے. اب خلیل بھائی ہی بتائیں گے.
اور جب مرضی لگا لیں.
جی
جب مرضی لگا
لیں. اچھا جب مرضی لگا لیں. یہ بھی بات
سر پر تیل لگانے کے بعد کتنے ٹائم بعد دھونا چاہیے؟
کم از کم 2 سے 3 گھنٹے تو لگا رہے. اگر دھونا ہی ہے تو پھر اس کے بعد دھو جائے تاکہ وہ اپنے اثرات اس میں چھوڑے.
ٹھیک
ہے. بالوں کی خشکی بھی اس سے دور ہوتی ہے اور سر میں تیل لگانے کے بڑے فائدے ہیں. ایک تعداد ہے جو نہیں لگاتی ہے تو لگانا چاہیے. اور ہر تیل کے الگ الگ فائدے ہیں. جیسے کوئی آملے کا تیل ہوتا ہے تو کوئی سکا کائی کسی کے اندر شامل ہوتی ہے, تو بادام کے تیل کے اپنے فائدے ہیں, کلونجی کے تیل کے اپنے فائدے ہیں. تو الگ الگ تیل کے الگ الگ فائدے ہوتے ہیں.
جزاک اللہ.
ٹھیک ہے. اچھا یہ حافظ صاحب خلیل بھائی کی بھی زلفیں ہیں اور خالد بھائی کی بھی زلفیں ہیں اور ثاقب شاہ صاحب کی زلفیں ہیں. سبحان اللہ. اور میں نے نیت کی ہوئی ہے اور یہ اس کا بھی ہے.
دانے اگر کسی کے ہوتے ہیں اس کا علاج بتا دیں.
صحیح.
اگر کسی کو زلفیں رکھنے کی وجہ سے بال ہوتا ہے, بال بڑے ہوتے ہیں تو سر میں دانے ہو جاتے ہیں, تو ایسا شخص کو چاہیے کہ وہ سرسوں کا تیل 150 گرام لے لے. سرسوں کا تیل 150 گرام. اس کے اندر شامل کرنی ہے 25 گرام نیم کے بیج.
صحیح.
اندر کی گٹھلی کو توڑ کے اندر جو اس کا مغز ہوتا ہے
مغز
وہ نکالنا ہے. وہ 25 گرام لینا ہے اور اس کے اندر 25 گرام آپ نے شامل کرنی ہے بابچی. تو بابچی یہ چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہوتے ہیں جس طرح کالی مرچ ہوتی ہے اس ٹائپ کے. تو یہ دونوں چیزیں پیس کے اندر شامل کر کے اس تیل کو پکا لیں, جوش دے لیں, پھر یہ تیل سر میں لگائیں تو انشاءاللہ خشکی بھی دور ہوگی اور یہ دانے وانے ہوتے ہیں وہ بھی
نہیں ہوں گے. ارے واہ خلیل بھائی کیا نسخہ بتایا آپ نے. مدینہ میں تو وہی لگاؤں گا جو مجھے آپ عطا فرما چکے ہیں انشاءاللہ. اس سے بھی میرا خیال ہے یہ دانے تو نہیں بنیں گے اس سے بھی.
جی اس میں بھی فائدہ
مدینہ مدینہ چلے جی ماشاء اللہ جی
اس میں بھی یہ چیزیں ہیں
مرحبا سبحان اللہ اچھا حافظ صاحب نے بھی نیت کر لی ہے مدنی چینل کے ناظرین اور اس ٹائم بھائی جو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ بھی زلفوں کی جو ہے وہ نیت کریں ماشاء اللہ یہ ہمارے سامنے ان کا نام یار میرے ذہن سے پھر نکل گیا ایک تو کیا نام ہے بھائی امامے والے سے بھی کیمرہ زی شان بھائی آپ کی زلفیں بھی ہیں اچھا آپ نے بھی نیت کی ہوئی ہے ماشاء اللہ چلے میں سوچ رہا تھا ان کی بھی ہیں تو ہونی چاہیے سنت کی نیت سے رکھیں گے تو ان شاء اللہ اس کا فیضان پائیں گے ویسے آپ نے کتنی نیت کی ہوئی کان آدھے کان تک پورے کان تک یا یہ
کان سے نیچے ہی تھی
اچھا
اللہ
ابھی دوبارہ بھی یہی نیت ہے آپ کی مزے کی بات ہے اکثر میری بھی یہی نیت چلے اللہ خیر والا معاملہ فرمائے نیتوں پہ عمل کی اللہ توفیق بھی دے
ہونا چاہیے
کیا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زلفیں مبارک ہیں نا ان کا ذکر خیر ہو اور پھر بعد میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مطلقاً ہو اس پر بہت سارا مواد ہے میں الحمدللہ ان دنوں مطالعہ کر رہا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں ہیں صحابہ کرام کی تابعین کی پھر بعد جو اولیاء کرام کے اندر یہ ایک سلسلہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین زبردست اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں عنبری کی تو کیا بات
اللہ 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 اللہ
اتنا پیارا لفظ ہے زلفیں عنبری
اللہ اللہ سبحان اللہ یا ہم گناہ گاروں پہ یا رب تپشے محشر میں سایہ افگن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو اور تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو سبحان اللہ کیا بات ہے حضور کے گیسو مبارک کی سبحان اللہ خلیل بھائی سے کچھ جو ہے وہ کلام سنتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک اور کلپ پیکج دکھائیں گے اور پھر علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ جی صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یا الہی لو
ماشاءاللہ مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہم آپ کو ایک پیکج دکھانے جا رہے ہیں بڑا پیارا، آئیے دیکھیے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اسے پوچھنے جایا جائے. یہ مسلمان کا ایک حق ہے. جہاں بندہ صحت مند ہوتا ہے، اپنی صحت والی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، وہیں بندہ بیمار بھی ہوتا ہے، اسے تکلیف بھی پہنچتی ہے، وہ دکھ کا شکار ہوتا ہے، وہ درد کا شکار ہوتا ہے. تو اس وقت اگر بندہ صبر کرے، شکر کرے تو اللہ کریم اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے، ہمارا رب اتنا رحیم ہے کہ ہمارا پاک پروردگار اگر بندے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا پیارا رب ہے کہ اگر بندے کے پاؤں میں کانٹا چبھ رہا ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، دکھ پہنچتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنا پیارا، اتنا رحمان، اتنا رحیم ہمارا پروردگار ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے، لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ اپنے بیمار کی بیمار پرسی کریں، اپنے بیمار کو پوچھنے جائیں، اس کی عیادت کریں۔ پیارا کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس آنے تک جنت کے پھل چننے میں مشغول رہتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی عیادت کر رہا ہے، اپنے بھائی کی عیادت میں لگا ہوا ہے، جب تک وہ گھر نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ جنت کے پھل چن رہا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہے کہ جہاں ہم خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، کسی کی شادی ہے خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، اس کی خوشی کو دوبالا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کی خوشی کو خراب کرنا چاہیے۔ تو جہاں ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو وہیں اسلام کی یہ تعلیم بھی ہے کہ آپ اس کے غم میں، اس کے دکھ میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ وہ بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کریں، اسے پوچھیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کا جو غم ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جا کر دو میٹھے بول بول دیتے ہیں، دو اچھی باتیں کر دیتے ہیں، اس کے پاس جا کر کچھ گفتگو کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہلکا کرتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کی آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ سکھایا جاتا ہے، یا ادب ہے کسی کی عیادت کرنے کا، یہ ادب ہے کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائیں تو اس سے ایسی گفتگو کریں کہ اسے تسلی ہو، نہ کہ اسے ڈرا دیں کہ اللہ اکبر آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو اس کی بھی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، آج تک وہ چل نہیں سکا، یہ تو عیادت نہیں ہے، یہ تو بیمار پرسی نہیں ہے، تو اسے وہ ڈرا دیا، آپ یہاں پر نہ ہی آتے تو بہتر تھا۔ ادب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، تو اسے تسلی دیں۔ اسی طریقے سے اسے تکلیف پر صبر کی تلقین بھی کریں، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے حدیث سنائے اگر احادیث یاد ہیں، اسے بتائیں کہ جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو تکلیف پر صبر کرنے پر اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو عیادت کرنے کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائیں تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ جی ہاں، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں کہ اسے تسلی ہو، اس کا غم ہلکا ہو، اس کی تکلیف کم ہو، ذرا اس کی توجہ اپنی تکلیف سے، اپنی بیماری سے ہٹے۔ یہ نہیں کہ ہم اسے دوسری تکلیف میں مبتلا کر دیں زیادہ دیر بیٹھ کر۔ ایک قصہ ہے کہ ایک شخص بیمار تھا تو لوگ اس کے پاس جمع تھے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، شور کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت اگر آپ پریشان ہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں، گیٹ بند کر دیتا ہوں تاکہ لوگ چلے جائیں، شور وغیرہ کی بھی آواز نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک کام کریں، گیٹ بند کر دیں لیکن باہر سے۔ کیا مطلب؟ یعنی باہر سے گیٹ بند کریں تو جب بندہ باہر سے گیٹ بند کرے گا تو خود باہر ہوگا۔ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ جو آپ بھی بیٹھے ہیں نا تو آپ سے بھی مجھے تکلیف ہے، اتنی دیر بیٹھے ہیں کہ جتنی دیر اسے تکلیف نہ ہو، ایسے وقت میں نہ جائیں کہ جو کھانے کا وقت ہو، ورنہ انہیں مجبوراً آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا، پتہ نہیں ان کے پاس علاج کے پیسے ہیں، کس طریقے سے وہ علاج کر رہے ہیں، اور خالی آپ نہیں آئے ملنے کے لیے، اور بھی لوگ آتے ملنے کے لیے، وہ کس قدر تکلیف ہوگی۔ اگر وہ کھانا پیش بھی کریں تو اچھا یہی ہے کہ تاکید کے ساتھ انہیں منع کر دیں، نہیں ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ اور ایک ادب، اور بہترین ادب یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم شادیوں میں، کسی کی خوشی میں، کسی کی سالگرہ پر کہیں پر جاتے ہیں تو کچھ لفافہ دیتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، پیسے دینے چاہیے، یہ ٹرینڈ ہے، ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خوشی مزید دوبالا ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی طریقے سے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی مدد کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ جتنی آپ کی حسب توفیق حیثیت ہے وہ دے دینی چاہیے۔ دیکھیں اب ایک شخص بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے، دیکھ لیا جائے کہ اسے ڈاکٹر نے کیا کھانا ہے کہا ہے، وہ پھل لا دیے جائیں، وہ چیزیں لا دی جائیں، دوائیاں لا دی جائیں، وہ اس کو اچھا لگے گا، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اب ہر شخص اگر وہاں پر مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں, مٹھائی لے جائے کہ مٹھائی لے کے دے دی, مٹھائی کا بیمار نے کیا کرنا ہے, وہ بیمار کیا مٹھائی کھاتا رہے گا, ایسی چیز اسے دی جائے جو اس کے کام آئے. اللہ کریم ہمیں اپنے بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور جس طرح بیمار پرسی کرنے کا عیادت کرنے کا حق ہے اس طرح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سبحان اللہ. حضرت امام باقر کی شدت کا بیان بھی جاری ہے, ویڈیو کلپس بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو علاج پوچھا خلیل بھائی وہ بھی بتا رہے ہیں, انشاءاللہ ابھی وہ علاج بتائیں گے. جی
سب سے پہلے قبض کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت ساروں کے ساتھ اس کا پرابلم ہوتا ہے, تو اس کے لیے سب سے تو پہلے یہی ہے کہ بندہ اپنے کھانے پینے پر توجہ دے کہ ایسی چیزیں کہ جو قبض کرتی ہیں, بالخصوص تلی ہوئی چیزیں جیسے حلوہ پوری ہے, پراٹھا ہے, اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ زیادہ پیا جائے, سبزی اور فروٹ کا استعمال زیادہ کیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور انشاءاللہ مزید یہ بھی ہے کہ جیسے دودھ کا استعمال یہ کیا جا سکتا ہے, یہ فائدہ مند ہوتا ہے. عام طور سے اگر قبض وغیرہ کے حوالے سے عام اگر بچوں کو بھی ہو جائے تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ کسٹورائل تھوڑا سا ایک چمچ دودھ میں ڈال کر بچوں کو عمر کے اعتبار سے آدھا چمچ ایک چمچ پلا دیا جائے تو یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. اور اگر یہ پرانا مرض ہو چکا ہے تو پھر یہ علاج جو عرض کیا جا رہا ہے کچھ عرصہ یہ کر کے, اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا جو علاج میں نے عرض کیا کہ کسٹورائل اور بادام کا تیل, یہ دو چیزیں کسٹورائل اور بادام کا تیل, ان دونوں کو ایک ایک چمچ لے کر ایک گلاس دودھ میں ڈال کر سونے سے پہلے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ قبض کے حوالے سے بہتر ہے. معدے اور آنتوں میں یہ چکناہٹ پیدا کرے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, مگر یہ کہ قبض کا علاج ہو سکے یہی بہتر ہے کہ غذا سے کیا جائے نہ کہ دواؤں سے. تو یہ دواؤں سے وقتی علاج ٹھیک ہے, مگر باقاعدہ علاج جو ہے آپ اپنی غذا کو پر غور کر کے اس کا علاج کریں کہ روز روز یہ قبض کی دوا کھانا جو ہے یہ معدے آنتوں کو کمزور کر دیتی ہے. چار چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. سب سے پہلے ہے سونف ایک عام جانی پہچانی چیز ہے, اور دوسری چیز اس کے اندر ہے کلونجی بھی آپ جانتے ہیں کلونجی. تیسری چیز اس کے اندر ہے اسپاگول کی بھوسی, اس کا اسپاگول کا چھلکا بھی اسے بعض لوگ کہتے ہیں, تو یہ بھی ہے اس کے اندر. اور چوتھی چیز اس کے اندر ہے سنا مکی.
یہ سنا مکی ہے, سنا مکھی نہیں ہے.
جی
مکھی تو مکھی ہوتی ہے, شہد کی مکھی دوسری مکھی.
اور سب سے پہلے اس کے اندر لکھا ہوا ہے سونف, یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے. اسپاگول کی بھوسی یہ آپ نے, اس دوسرے نمبر پر ہے کلونجی یہ 50 گرام اس کے اندر شامل کرنی ہے, اور اسپاگول کی بھوسی یہ 100 گرام اور سنا مکی 150 گرام. اس کا طریقہ کار سماعت فرما لیں. کرنا کیا ہے کہ اس میں تین چیزوں کو پیسنا ہے, تین چیزیں پیسنی ہیں, نمبر ایک سونف, نمبر دو کلونجی, اور تیسری چیز ہے اس کے اندر جو سنا مکی یہ پیسنی ہے. اور چوتھی چیز جو اس کے اندر شامل ہے وہ ہے اسپاگول کی بھوسی. اسپاگول کی بھوسی کو پیسنا نہیں ہوتا, یہ اسی طرح اس کے اندر شامل کی جائے گی. تو یہ چار چیزیں آپ تین چیزوں کو پیس لیں, پھر پیسنے کے بعد اس کو مکس کر لیں اور اسپاگول کی بھوسی اس کے اندر شامل کر لیں. اب یہ دوا کے تیار ہو گئے. مختصر سا یہ ایک نسخہ ہے اور بہت بہترین ہے. رات کو سونے سے پہلے آدھی چمچ یا ایک چمچ دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ, سادے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ اس کو قبض کے اعتبار سے مفید پائیں گے. یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں مگر مقدار جو ہے کم کر کے اس کو استعمال کروائیں, انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں عرض کرتا ہوں جوڑوں کے درد کے حوالے سے, یہ
کافی مفید علاج ہے، اس کو بنا کر آپ رکھ لیں گھر میں. جوڑوں کے درد کے اعتبار سے اس کے کئی ایک سبب ہوتے ہیں، کئی ایک اسباب ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا علاج الگ الگ ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی نس دب جاتی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات مہرا ہل جاتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات مہرے گھس جاتے ہیں، بعض اوقات گٹھیا ہوتا ہے، چھوٹے جوڑوں کا درد ہوتا ہے. تو ہر کسی کا علاج ایک مختلف انداز پر ہوتا ہے. تو بعض اوقات طاقت کی دوائیں لینا جوڑوں کے درد کے مریضوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں. سوجن ہوتی ہے تو سوجن کو پہلے اتارنا ہوتا ہے. اس طرح کے مختلف اس کے انداز ہیں. تو یہ میں ایک جنرلی علاج عرض کر رہا ہوں. اگر آپ نے آپ کے جوڑوں کے درد کا کوئی خاص کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف کمزوری کے باعث بعض اوقات جوڑوں کا درد ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یا تھوڑے پٹھے وغیرہ کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب پٹھے، اس کی وجہ سے اگر ہو تو اس کو اس میں استعمال کر لیں. باقی جو ہے وہ اپنے طبیب سے اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے. اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے شامل کرنا ہے اسگن. اسگن ناگوری اسے کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 60 گرام. 60 گرام اسگن ناگوری. دوسری چیز اس کے اندر ہے سالب پنجا. سالب پنجا یہ آپ نے، یہ بھی 60 گرام اس کے اندر شامل کرنا ہے. یہ بہت ہی بہترین علاج ہے الحمدللہ. جن کے اعصاب پٹھے کمزور ہوتے ہیں گھر کے میں، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اگر ان کو بنا کر استعمال کروا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے. یہ ایسے علاقے جو ٹھنڈے علاقے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی اگر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ مفید پائیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے لکھا اس پر اسگن ناگوری، یہ آپ نے 60 گرام لینی ہے. دوسری چیز ہے سالب پنجا، یہ بھی 60 گرام لینا ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے گودا گھی گوار، ایلو ویرا بھی جسے کہا جاتا ہے، ایلو ویرا کا جیل. تو یہ بھی آپ نے یہ لینا ہے آپ نے 250 گرام. 250 گرام یعنی ایک پاؤ. پھر اس کے اندر ہے ادرک، تازہ ادرک لے لیں. وہ بھی آپ نے بغیر کیمیکل کی لینی ہے. مارکیٹ میں دو طرح کی ادرک آتی ہے، کیمیکل کے پانی سے دھلی ہوئی کہا جاتا ہے کہ یہ کیمیکل کے پانی سے دھلی ہوئی ہے تو یہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے صحیح ادرک لینی ہے، تو یہ 60 گرام لینی ہے. اور آپ سب چیزوں کو پیسنا ہے. تین چیزیں سالب پنجا، اسگن ناگوری کو آپ پیس لیجئے، اور تازہ ادرک ہے اس کو الگ سے آپ نے پیسنا ہوگا. اسی طرح سے گھی گوار کا گودا لے لیں، یعنی گھی گوار آپ یہ اس کے پتے وغیرہ کہیں سے لے لیں، اس کو کاٹ کے اس کا چھلکا اتار کے 5-6 مرتبہ اس کو دھو لیں تاکہ اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ دور ہو جائے، ورنہ آپ کا یہ سارا نسخہ جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا. تو کڑواہٹ نکلنے کے بعد بھی نہیں 4-5 مرتبہ دھوئیں گے تو اس کی افادیت برقرار رہے گی، ایسا نہیں کہ یہ بیکار ہو جائے گا. اب یہ ساری چیزیں لے کر 3 گرام آپ نے زعفران بھی لینی ہے. زعفران کو آپ پیس لیں، اور پھر اس کے اندر آپ نے ایک آخر میں اس کا سب چیزیں جب آپ کی تیار ہو جائیں تو کرنا یہ ہے کہ سب 1 کلو شہد لیا جائے، اور شہد کو کچھ دیر گرم کر لیں. اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے گھی گوار کا گودا، بالکل اس کو گرائنڈ کر لیں پہلے، پھر اس کے اندر شامل کریں. جب اس کچھ دیر اس کو پکائیں، 5-10 منٹ ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر ادرک ڈالنی ہے. ادرک کو 5-10 منٹ ہلکی آنچ پہ 5 منٹ پکا لیا جائے. ادرک کے ریشے نکال لیں، اس کے اندر ریشے ہوتے ہیں ورنہ یہ منہ میں آتے ہیں بعد میں، اس کو نکال لیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سفوف شامل کرنا ہے، اسگن ناگوری اور سالہ پنجا باریک کر کے وہ اس کے اندر شامل کر لیں. 5-7 منٹ اس کو پکا کر بالکل اینڈ میں آپ نے 3 گرام جو زعفران تھی وہ اس کے اندر شامل کر لیں. تو پھر اس کو اتار لیا جائے. زعفران ڈالنے کے بعد زیادہ دیر پکانا نہیں ہوتا، اس کو اتار کر پھر جب ٹھنڈا ہو جائے کسی خشک برتن میں ڈال لیں، اور صبح اور شام 1-1 چمچ اس کو استعمال کریں. 1-2 مہینہ اس کو استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جوڑوں کا درد ہے، اعصاب پٹھے کمزور ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے اعصابی کمزوری کے لیے آپ اس کو بہت زیادہ مفید پائیں گے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جسم پر پھوڑے ہوں، پھنسی ہوں، خارش ہو، ان کے لیے بہت ہی مصفی خون یعنی کہ اچھا ایک اعلیٰ درجے کا یہ علاج ہے. اس کو آپ نام سماعت فرما لیں. سب سے پہلے ہے چرائتا نپالی. چرائتا دو طرح کا آتا ہے, انڈین بھی آتا ہے نپالی بھی آتا ہے. نپالی چرائتا آپ نے لینا ہے. نمبر دو شاترا اور نمبر تین اشبا. یہ تینوں چیزیں 6-6 گرام آپ نے لینی ہے. اور چوتھی چیز اس کے اندر ہے حلیلا سیاہ, چھوٹی ہڑگو کہتے ہیں, یہ آپ نے 3 دانے لینے ہیں. اور پانچویں چیز ہے اناب, یہ آپ نے 5 دانے لینے ہیں. اور چھٹی چیز ہے اس کے اندر سندل سفید, یہ 3 گرام لینی ہے. اس کے اندر اگر کوئی چیز مس بھی ہو جائے, آپ کو نہ بھی ملے تو مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. تقریباً چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ بہترین قسم کی ہیں. اگر کوئی ایک آدھ چیز آپ کو نہ بھی ملے تو مسئلہ نہیں ہے. سندل سفید ہمارے یہاں ذرا آج کل مشکل سے مل رہی ہے, تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے. اس کو ہٹا بھی دیں تو یہ 5 چیزیں آپ استعمال کر لیں. تو ان کا کرنا یہ ہے کہ 1 گلاس پانی کے اندر ان ساری چیزوں کو بھگو کر رکھ دیں, اور آپ کو گرم پانی میں بھگو دیں, اور صبح جو ہے چھان کر اس کو پی لیا جائے. تھوڑا کڑوا ہوگا مگر آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کے یہ پھوڑے پنسی اور جو بھی اس طرح کے جلدی امراض ہیں اس کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
نیت اپنی یہ رکھیں کہ میں یہ استعمال کروں گا, میری بیماری دور ہو جائے گی, خارش کی بیماری دور ہو جائے گی, تو میں سکون کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا, خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کے توجہ نماز میں رکھوں گا. تو اس کے لیے میں یہ استعمال کروں تو انشاءاللہ اچھی نیت بنائیں گے تو یہ علاج کرنے کا بھی انشاءاللہ یہ ثواب بھی ملے گا اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہم اسی نیت سے بتا رہے ہیں, خیر الناس من ينفع الناس, بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ نفع پہنچائے, لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ اس کے بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک عملی نمونہ جو ہے نا وہ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع دے, نفع پہنچائے. ماشاءاللہ خلیل بھائی بتا رہے ہیں نسخہ جات, ماشاءاللہ یہ بھی ایک بات ہے. حکیم بھی نسخے بتاتے ہی نہیں ہیں لیکن مدنی چینل کی حکیم بتا رہے ہیں ماشاءاللہ.
واہ جی,
بتانے سے دینے سے اور ملتا ہے. مرحبا.
بتانا بھی چاہیے, یہ الگ بات ہے کہ کس طرح سے بتانا ہے, اہل کو بتانا ہے, کس انداز سے بتانا ہے اور کس حد تک بتانا ہے, اس کا خیال بہرحال ضروری ہے. ایسے آپ نے نسخے بتا دیے جو کہ بنانے کے بجائے بعض زہریلے ہوتے ہیں, بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بنانے کے بجائے کچھ صحیح بنانے کے بجائے کچھ ایک آدھ چیز ایسی ڈال لی تو نقصان ہو جائے.
اللہ,
بس نیلت ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی اور ایسی چیز ہے تو وہ زہر ہوتے ہیں.
اور کیمیکل نیم کیا ہے؟ ڈیلیٹ ہوتے کا کیمیکل نیم,
یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس 3 چیزوں پر مشتمل یہ علاج ہے. اگر السر ہوتا ہے, عام طور سے معدے میں جو زخم ہوتے ہیں اس کو السر کہا جاتا ہے. ویسے کہیں بھی اگر زخم ہو تو اس کو وہاں اس کے لیے بھی السر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو احتیاط کرنی ہوتی ہے. تیز مرچ مسالے, اسی طرح سے لال مرچیں, ہری مرچیں, ان سے بچنا چاہیے. اور لوکی ہے, ٹنڈے ہیں, تورئی ہے, جو کا دلیا, اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. چٹپٹی چیزیں سب بند کرنی ہیں. اب یہ کرنا کیا ہے کہ کچی ہلدی, ایک تو دوسری ہلدی ہوتی ہے جو کہ آپ کو بازار پنساریوں کے یہاں سے یا پرچون کی دکان سے مل جاتی ہے, ثابت بھی ہوتی ہے, پسی بھی ہوتی ہے, آپ نے وہ نہیں لینی. آپ نے کچی ہلدی سبزی والوں سے آپ کو مل جائے گی, 6 گرام آپ نے لینی ہے. دوسری چیز ہے اس کے اندر سونف, یہ آپ نے 6 گرام لینی ہے. اور تیسری چیز ہے ملیٹھی, چھلی ہوئی, اسے مقشر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے ملیٹھی لے کر اس کو چھیل لینا ہے, اس کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اتار لیں. اب کرنا کیا ہے کہ اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں, اور رات کو 1 گلاس گرم پانی کے اندر اس کو بھگو کر, مٹی کا برتن ہو تو بہت اچھا ہے اس کے اندر بھگو کے رکھیں, اور پھر صبح جو ہے اس کو پی لیا جائے چھان کر, دوائیں پھینک دیں. تو انشاءاللہ یہ چند ایک دو مہینہ اس کو استعمال کیا جائے تو اللہ نے چاہا تو السر کے اعتبار سے, معدے کے السر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے. معدے کے السر کا علاج بھی انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے. اللہ کریم ہماری مریضوں پر نظر رحمت فرمائے.
آمین.
بند گوبھی کی جو سبزی ہے یہ جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. بند گوبھی جسے کہا جاتا ہے, اسے لے کر اس کا جوس بھی آپ پئیں, اور اس کو جو ہے آپ سبزی بھی بنا کر اس کا استعمال کریں, اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا. جنہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آملے کے حوالے سے, وہ قد بڑھانے کے حوالے سے جو تھا, آپ اس کو چند ماہ استعمال کریں اور ایک مرتبہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت امام باقر کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب سے, ہم امام باقر کی کچھ کرامات بھی سنتے ہیں. جی حضور.
سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے سن رہے تھے کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مقام عطا فرمایا اتنا بڑا مقام، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عباد فرمایا، یعنی بہت ہی زیادہ عبادت گزار، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب حاصل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں،
واہ،
اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقام مرتبہ کتنا عطا فرما دیتا ہے، فراست کتنی عطا فرما دیتا ہے، نگاہ کتنی عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، ایک شخص ابو بصیر نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، نابینا تھے، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ علوم انبیاء کے وارث ہیں، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میں وارث ہوں، اور پھر فرمایا کہ چند ایک سوالات پوچھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، کیا آپ نابیناؤں کو بینائی دے سکتے ہیں، اور کیا آپ وہ جو گھر میں کھانا کھا کر آتے ہیں یا جو رکھ کر آتے ہیں تو وہ آپ بتا سکتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، آپ نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بینائی عطا فرما دی،
اللہ اکبر،
جب بینائی مل گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اب دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کا انداز کتنا پیارا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کیسا یقین ہے اور آخرت کو کتنی ترجیح دیتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ معاملہ ہے، تم نے دیکھ لیا، جب آنکھیں کھولی تو آپ کا بھی دیدار کیا، زمین کو بھی دیکھا، آسمان کو بھی دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بینائی مل جائے تو پھر تمہارے حساب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہلے کے مطابق رہو یعنی نابینا رہو تو اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ کر دے تو تم دونوں میں سے اختیار کر لو، آپ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ سیدی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، تو آپ نے پھر دعا فرمائی تو پہلے کے ہی معمول کے مطابق آ گئی، تو یہاں سے ہمارے اسلاف کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و آخرت پر ان کا کیسا یقین تھا اور آخرت کو ترجیح کس قدر زیادہ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ہر دو صورت میں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ہر وہ عمل کہ جو ہمیں آخرت میں سرخرو کرے ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے،
کیا بات، سبحان اللہ، جی حافظ صاحب مزید ذکر خیر بھی کریں، یا میں کچھ سناؤں، چلیں آپ سنانا
بھی، جی بات تو حضرت کے ذکر سے ہے، امام باقر سے آپ کریں یا میں کروں،
آپ فرمائیں،
حضرت سیدنا اسود بن کثیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نا حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی سے اپنے بھائیوں کی جفا کا عرض کیا اور اپنی جو ہے نا وہ حاجت کا کہ مجھے ضرورت ہے جی، اور میرے بھائیوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے پاس رقم تھی، پیسے تھے، اس وقت میرے ساتھ تعلقات رکھے، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا برا بھائی ہے وہ بھائی کہ جب تو غنی ہو تو تیرے ساتھ تعلق رکھے اور جب تو فقیر ہو جائے تو تجھے چھوڑ دے، یعنی پیسے کے ساتھ تعلق بنا کے رکھا ہوا ہے، پیسہ ہے تو تعلق ہے، رعایت ہے، معاملات ہیں سب کچھ، اور جب بندہ فقیر ہو گیا تو پھر اس کو چھوڑ دے، پھر آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور آپ نے 700 درہم کی ایک تھیلی لی اور اسے عطا فرمائی، فرمایا اسے خرچ کرو، جب ختم ہو جائے پھر مجھے بتانا، پھر عطا کر دو،
اللہ اللہ
یہ اللہ والے ہیں، ایسا مبارک انداز ہے، اور آپ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، ریاضت، عاجزی، انکساری، یعنی ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائی تھی، اتنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خرچ کرنا، لباس بھی پہناتے تھے، عطا بھی فرماتے تھے، درہم و دینار بھی عطا فرمایا کرتے تھے، کھانے بھی کھلاتے تھے حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور لیکن جب رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کی باری آتی
اللہ
تو
اللہ
پھر یہ ہوتا تھا، آپ کے غلام کا بیان ہے کہ جب آپ نے مقام ابراہیم کے قریب جب آپ نے سجدہ کیا اور پھر اس سے سر اٹھایا تو زمین آنسوں سے تر ہو چکی،
اللہ اللہ
یہ آپ کا مبارک انداز ہے،
اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی نصیب
سربسجود ہونے کا،
اللہ ہمیں بھی خوف خدا بھی عطا فرمائے، عبادت بھی، سخاوت کا بس بھی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں دینے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، جی خالد،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کے انداز ہوتے ہیں کہ جب انہیں معلوم ہو کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کی طرف دوڑتے ہیں نہ کہ اپنی پسند کی طرف. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں سلمان بھائی لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. جو سخاوت کر رہا ہے وہ اسی کو فلاح انسانیت سمجھتا ہے, انسانیت کی خدمت اسی میں محدود سمجھتا ہے اور پھر دیگر اعمال کی طرف نہیں آ رہا ہوتا, جبکہ وہ کار خیر کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, خیر خواہی کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ملنے کا ذریعہ ہے اور دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنا, رونا, گڑ گڑانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بہت بلند مقام ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے. حق انداز یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے کرتے روتے اور رب العالمین جل وعلا کے حضور یہ عرض کرتے, یا رب العالمین تو نے مجھے نیکیوں کا, ابھی ایک انداز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھلانے کا, عبادت کا جو کچھ بیان ہوا ایک عظیم انداز ہے, اس کے باوجود جب رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو عاجزی کیسی ہے. فرماتے ہیں کہ مولا تو نے مجھے عبادت کا حکم دیا لیکن کما حقہ میں نہیں کر سکا, گناہوں سے بچنے کا مجھے حکم دیا جیسا حق ہے ویسا میں تیرے حکم پر عمل نہیں کر سکا, مولا اب کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں وانا عبدک بین یدیک, مولا میں محض تیرا بندہ ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, تیرے سامنے حاضر ہوں. اور ارشاد فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مقرن لا اعتذر, مولا میرے جو کچھ اعمال ہیں, جو کچھ میری غلطیاں ہیں میں سب کا اقرار کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں تیرا بندہ بن کے حاضر ہوں, کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے, بس اپنی رحمت سے میری بخشش فرما. نیک اعمال کے ساتھ نیکوں کا انداز یہ ہے کہ نیکیاں کیے جا رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں, تو وہ عاجزی والا انداز ہے کہ اللہ اللہ. جب حرم شریف میں داخل ہوئے اور حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اپنے غلام کے ساتھ, تو غلام بتاتا ہے کہ جیسے ہی حضرت حرم میں داخل ہوئے نا سلمان بھائی, تو حرم میں داخل ہونے کے بعد دھاڑے مار مار کر رونے لگے.
اللہ
اس نے کہا حضرت اتنی آواز سے نہ روئیے, اتنی چیخ بلند آواز سے اگر روئیں گے تو سب کی نظریں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. تو کہتے ہیں میں کیوں نہ روؤں, ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر بھی میری طرف متوجہ ہو اور مولا میری مغفرت فرما دے. رضا مولا از ہما اولا والی بنیاد پر یہ زندگی گزارنے والے افراد تھے کہ بس ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں, لوگ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ جائے. آنسو بہانا, گریہ زاری کرنا مالک کو پسند ہے, وہ پسند کر لے ہماری بخشش ہو جائے.
ماشاءاللہ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے, یہ اچھی باتیں ہیں بزرگوں کی, یہ سیکھیں اپنی زندگی میں, ان کو شامل کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں بزرگوں کی سیرت اور ان کا کردار یہ سیکھنے, اس کو اپنانے کا موقع ملتا رہتا ہے. مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, مدنی چینل دیکھنے والے بنیں اور اپنی اولاد کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ کریں. اللہ ہمیں امام باقر کا فیضان نصیب فرمائے. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جو لعیم کمینے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہتھیار یہ بد کلامی ہے, تو بد کلامی سے اپنے آپ کو بچائیں, اچھے لوگوں کا انداز اور کردار اپنائیں. اللہ ہم سب کو اچھے اعمال, اچھے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خلیل بھائی ادھر بڑھتے ہیں, اور خلیل بھائی صلوات و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ, یا منقبت کے بھی دو اشعار پڑھ لیں پھر صلوات و سلام پڑھ لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حضرت امام باقر ملت کے رہنما ہے, حضرت امام باقر سردار اولیاء ہے, حضرت امام باقر حضرت امام باقر
کہتے